الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، دو باتیں بقرعید سے پہلے بیان کی گئی ہیں، باقی باتیں آج انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائیں گی. بقرعید سے پہلے دو باتوں میں سے پہلی یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھئی گناہ کو بہت ہی خطرناک سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اصلاح و تربیت کے اندر یہ بے حد ضروری ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کرنے کی بھی عادت بنا لینی چاہیے اور اس کا معمول بنا لینا چاہیے. جب کبھی کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ تو ہر وقت ہو سکتی ہے، تو چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، لیٹے لیٹے بھی ہو سکتی ہے. جو احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا بس فوراً ہی چاہیے کہ توبہ کر لیں. اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس میں کسی انسان کی حق تلفی بھی ہوئی ہے، کسی کو ہمارے عمل سے تکلیف پہنچی ہے، تو اس بندے سے بھی معافی مانگنا یا بدلہ دینا توبہ کے اندر داخل ہے. اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوگی. بقرعید سے پہلے کے بیانات کا خلاصہ تو یہ ہے. اور آخر میں یاد کیا تھا کہ اصلاح و تربیت کی لائن میں پہلا قدم توبہ ہے. اس کے بعد پھر اپنے اصلاح کے لیے، اپنے اخلاق و اعمال کی درستی کے لیے، اپنے ظاہر و باطن کے سنوارنے کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے مزید چند باتوں کی پابندی ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اور اس کی خدمت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی اور اصلی فائدہ جبھی ہوتا ہے. اور جب آدمی کے دل میں اس کی طلب ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں. کیونکہ جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو, صادقین کے ساتھ رہو. تو جب قیامت تک یہ اتق اللہ کا حکم ہے تو اور کونو ما صادقین کا حکم ہے تو قیامت تک نیک لوگ بھی ملیں گے جن کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کو اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو طریقت کا مقصود اصلی ہے. اس لیے جس میں طلب ہوگی, تڑپ ہوگی, فکر ہوگی, ضرور اس کو نیک صحبت بھی انشاءاللہ ملے گی. بس ہمارے اندر اس کی طلب اور جستجو ہونی چاہیے. اصل تزکیہ, اصل اصلاح اسی سے ہوتی ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں آپ کے جب سے یہ دنیا چلی ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں دو سلسلے جاری فرمائے ہیں, ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا. جب سے دنیا چلی ہے اللہ پاک نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں عمل کرنے کے لیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نائبین بھی بھیجے ہیں صحبت اختیار کرنے کے لیے اور عمل سیکھنے کے لیے, اصلاح و تربیت کے لیے. اور کتابیں کم اتاری ہیں, انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابعدار زیادہ بھیجے. کتابیں تو چار ہی جو مشہور و معروف ہیں, اور کچھ صحیفے ہیں جو تقریباً 17 کے قریب ہیں. تو کل ملا کر کے 21 ہو جاتے ہیں, اور کچھ تھوڑے سے ہوں گے 20-25 ہو جائیں گے. دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کل 25 کتابیں سمجھو نازل فرمائی ہیں, اور 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے, 124,000 تقریباً حضور کے صحابہ کرام, پھر تابعین ہیں, پھر تبع تابعین ہیں, پھر ایم اے مجتہدین ہیں, اور اولیاء اللہ کا تو کوئی شمار ہی نہیں. بے شمار, بے حساب, ہر زمانے میں, دنیا کے ہر کونے میں اللہ والے موجود. یہ رجال اللہ درجہ بدرجہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو صحبت اٹھانے کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ نے افراد بھیجے, اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر جس پر عمل کرنا ہے وہ ہیں کتابیں, وہ تھوڑی بھیجی. اس سے معلوم ہوا کہ صحبت زیادہ اختیار کرنی چاہیے, اصل فائدہ اسی سے ہوتا ہے. محض کتاب پڑھنے سے آدمی کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا صحبت سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ مشہور شعر ہے کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ایک دین ہے, ایک علم دین ہے. دین کا علم کتابوں سے آتا ہے, دین پر عمل اللہ والوں سے آتا ہے. علم تقویٰ کتابوں سے آتا ہے, تقویٰ اہل تقویٰ سے آتا ہے, تقویٰ اہل تقویٰ کی صحبت سے آتا ہے. تو صادقین اللہ پاک نے بے شمار بے حساب بھیجے یہ بتانے کے لیے کہ کتاب سے زیادہ صحبت کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام کو جو کچھ مرتبہ ملا حضور کی صحبت سے ملا, تابعین کو جو مقام ملا وہ صحابہ کرام کی صحبت سے ملا, تب تابعین کو جو درجہ ملا وہ تابعین کی صحبت سے ملا. اسی طرح یہ سلسلہ اللہ کے نیک بندوں کا چلا آ رہا ہے, قیامت تک چلتا چلا جائے گا. اس لیے اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. بس یہ اصل ہے سمجھو اصلاح و تربیت کے اندر, بس تزکیہ باطن میں یہ اصل ہے. اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ اپنے قریب میں نہ ہو دور ہو تو ٹیلی فون پر رابطہ رکھیں، موبائل سے رابطہ کریں، ٹیلی فون سے رابطہ کریں، خط و کتابت کریں، خط و کتابت کا طریقہ سیکھیں کہ کس طرح خط لکھنا چاہیے اور کتنا بڑا خط لکھنا چاہیے، کہاں اپنا حال لکھنا چاہیے، کہاں جواب کی جگہ چھوڑنی چاہیے، کتنے دن میں خط لکھنا چاہیے، جوابی لفافوں پر اپنا پتہ لکھ کر کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور پھر باقاعدہ اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے. اس کا سب سے بڑے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے بیٹھ کر کے آدمی کو بعض دفعہ اپنا حال بتانا مشکل ہوتا ہے، یا تو شرم کی وجہ سے، یا روب کی وجہ سے، یا دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کہ مجلس میں تو اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس عام ہو یا مجلس خاص دوسرے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو بھی بعض مرتبہ آدمی کو حیا آتی ہے زبان ہی بتاتے ہیں، یا جس سے بیان کر رہا ہے اس کا روگ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی بتانے کی. خط میں آدمی آزادی کے ساتھ اپنی بات لکھ سکتا ہے، ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب جیسا حال ہوگا ویسے اس کے مطابق جواب بھی ہوگا، اور جو حال لکھا ہے وہ حال بعض مرتبہ دوبارہ بھی پیش آتا ہے، تو دوبارہ آدمی وہ حال پڑھ کر کے جواب لکھا ہوا معلوم کر سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے. مثلا کوئی بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہے، بدنگاہی گناہ کے اندر مبتلا ہے، یہ کسی کے جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، یہ کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، یا اسی طرح کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے، مثلا غصہ بہت آتا ہے، غصے کی بیماری ہے اس کے اندر، اس نے اپنی پوری کیفیت لکھی، اپنے شیخ کو خط لکھا، وہاں سے اس کا علاج آ گیا کہ بدنگاہی سے بچنے کا یہ علاج ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کا یہ علاج ہے، زیادہ غصہ کرنے کا یہ علاج. اب اس پہ عمل کیا اور پھر یہ گناہ چھوٹ گئے، لیکن دو تین سال کے بعد پھر دوبارہ یہ امراض پیدا ہو گئے. تو جیسے جسمانی بیماریاں ایک دفعہ دور ہو جائیں دوبارہ ہو جاتی، ایک دفعہ نزلہ ٹھیک ہو گیا پھر تین مہینے کے بعد ہو گیا، ایک دفعہ بخار اتر گیا پھر دوبارہ آ گیا، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ دوبارہ بھی وہ ان کا حملہ ہو جاتا ہے اور آدمی دوبارہ ان کا مریض ہو جاتا ہے. بدنگاہی سے بچتا تھا پھر دوبارہ بدنگاہی ہونے لگی، پہلے غصے سے بچنے لگا تھا کافی عرصے سے بچتا رہا، پھر دوبارہ غصہ آنے لگا اور غصہ حد اعتدال سے بڑھنے لگا، تو پہلا خط کام آ جائے گا، اس میں جو علاج لکھا ہوگا اب دوبارہ آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہو جائے گا. جیسے پچھلے نزلے کی زکام کے بخار کی گھر میں رکھی ہوئی دوائیں دوبارہ نزلہ زکام کھانسی بخار میں کام آ جاتی، یہ فائدہ. اور تیسرا فائدہ اور بھی ہے کہ بعض مرتبہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں دوسروں کے لیے بھی وہ کارآمد ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ باتیں جو اس نے اپنے شیخ سے حاصل کی تھی دوسروں کو بتانے کے لائق ہو جاتا ہے، اور پھر دوسروں کو بتاتا ہے ان کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خط و کتابت میں بہت فائدے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنا چاہیے اور باقاعدگی سے خود و کتابت کرنی چاہیے، اور اپنا جیسا بھی حال ہو اچھا ہو یا برا تو لکھنا چاہیے. اب جس کو لکھنا نہیں آتا وہ لکھنا سیکھ لے، اور جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھنا شروع کر دے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں کیسے لکھوں کیا لکھوں کیسے لکھوں کیا لکھوں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کیا لکھیں. لکھنے سے لکھنا آتا ہے، بولنے سے بولنا آتا ہے. جیسا بھی لکھ جو دل میں آ رہا لکھے جاؤ، لکھتے لکھتے لکھنا آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک آسان ترکیب یہ ہے کہ اپنے جیب میں ہمیشہ ایک کاغذ اور ایک قلم رکھو. عام طور پر بات چیت سب کی جیب میں ہوتی ہی ہوتی، نہ ہو تو رکھ لیں اور ایک کاغذ رکھ لیں. اب آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں چلتا ہوا ہوتا ہے، کہیں لیٹا ہوا ہوتا ہے، کہیں آتا جاتا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں کچھ باتیں آتی رہتی ہیں. یہ بات تو مجھے پوچھنے کی ہے، یہ بات تو بڑی میری غلط ہے، یہ بات تو میری بڑی اچھی ہے. اس قسم کی باتیں آدمی کو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے، بازار میں ہے، کہیں گھوم پھر رہا ہے، آتی رہتی ہیں ذہن میں. آج وہ اس کو فوراً تھوڑا سا کاغذ پہ لکھ لیں. اب ایک دو دن میں ایک بات آ گئی، دو تین دن میں پھر کوئی بات آ گئی، تین چار دن میں پھر کوئی بات آ گئی، جہاں تین باتیں جمع ہو گئی، بس اب آپ خط تیار. اب بیٹھو اور بیٹھ کر کے کاغذ لو، اور کاغذ لے کر کے اس میں جو طریقہ ہے خط لکھنے کا، آداب کے ساتھ اس کو شروع کرو. اور پھر وہ جو اشارے لکھے تھے چلتے چلتے لیٹے بیٹھے، اب ان کو سامنے رکھو، اور اس کو جب آپ اشارہ پڑھو گے تو پوری بات یاد آ جائے گی. اس کو تین باتیں ہو گئی، آپ کا خط تیار ہو گیا. اس کے بعد اپنے آپ خط بند کرو اور روانہ کرو، کاغذ قلم پہ جیب میں رکھ لو. ابھی وہاں سے جواب نہیں آئے گا، پہلے جناب تین چار باتیں پھر جمع ہو جائیں. اس طرح سے خط لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ اس وقت نہیں لکھو گے کہ جب خط لکھوں، جب لکھ لوں گے تو آپ دوسرے دن ہی بھول جاؤ گے. جتنی باتیں آئی تھیں ساری بھول جائیں گے، اور جب خط لکھنے بیٹھیں گے تو ایک دو یاد ہوگی، وہ بھی نکل جائے گی ذہن سے. اس لیے کہ لکھنے کی عادت نہیں ہے تو لکھنا مشکل ہوگا آپ کو. اب سوچو گے تو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. طریقہ یہ. اور کبھی اتفاق سے واقعی کوئی بات لکھنے کی تو خیریت اپنے خیریت لکھ دو، اپنے شیخ کی خیریت پوچھ لو. یہ تو کر سکتے ہو، یہ بھی تو ایک رابطے کی شکل ہے، گوادرا درجہ صحیح. اس طرح سے خط و کتابت کا رابطہ رکھنا چاہیے. اب کہیں بھی چلے جاؤ، خط و کتابت ہو سکتی ہے، فون پہ رابطہ ہو سکتا ہے، موبائل پہ رابطہ ہو سکتا ہے، رابطے سے رابطہ ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا طریقہ یہ کہ اللہ والوں سے جڑو. چونکہ وہ اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں تو تمہیں بھی جوڑ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ شیخ کے آداب بھی آدمی سیکھے اور پڑھے، اور یہ بھی سمجھے اور سیکھے کہ مرید کی ذمہ داری کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آداب الشیخ والمرید، آداب الشیخ والمرید، شیخ اور مرید کے آداب، مرید کو کس طرح رہنا چاہیے، شیخ کو کس طرح رہنا چاہیے، شیخ کا کیا ادب کرنا چاہیے، اس کا نام ہے آداب الشیخ والمرید. اس کا ایک مطالعہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بعض مطلب آدمی مخلص ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اخلاص سے آتا جاتا ہے، لیکن اس کو ادب ہی نہیں معلوم، یہ بھی معلوم نہیں مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ معلوم نہیں مجھے کیا پوچھنا ہے، اور مجھے اپنے شیخ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور یہ صحبت میں کس طرح سے بیٹھنا ہے پتہ ہی نہیں. پتہ نہ ہوگا تو بعض دفعہ بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. وہ سمجھے میں تو بالکل اخلاص سے جاتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں، یہ معاملہ میرے ساتھ الٹا ہو رہا ہے. معاملہ الٹا نہیں ہو رہا، تو الٹا چل رہا ہے، تیرا طریقہ غلط ہے، تو سیدھا نہیں چل رہا، تجھے طریقہ نہیں آتا، ادب نہیں آتا. بے وقت ملنا، بے موقع ملنا، بے وقت آنا، بے موقع آنا، بیٹوں کی باتیں کرنا، یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کے اندر، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب لکھ کر حضرت نے لگائے ہوئے تھے کہ جو شخص بھی میرے پاس آئے وہ ان باتوں پر عمل کرتا ہوا آئے. اب جو سمجھدار ہوتے تھے وہ پہلے خانہ کے دروازے میں پہلے ان کو پڑھ لیتے تھے، یہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں حضرت کی، پہلے وہ پڑھتے پھر اس کے مطابق آتے اور خوب استفادہ کرتے، اور دیکھتے دیکھتے آفتاب مہتاب بن گئے. اور جو ان کو بغیر پڑھے اندر آتے تھے اور ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے تو آج ہی ڈانٹ پڑتی. بعضوں کو تو مجلس سے نکال دیا، خانقاہ سے باہر کر دیا جا کر کہ جاؤ جا کر کے پہلے ہدایت پڑھو اور اس کے مطابق کراؤ. تو وہ جو اس پہ عمل نہیں کرتے تھے معلوم رہتے تھے. دیکھو نا، موم بتی سے اپنی موم بتی جلانے کے لیے آپ کی بتی کے اندر بھی تو تیل یا موم ہونا چاہیے، تب آپ اپنی موم بتی کا سرا موم بتی سے لگاؤ گے جس میں شعلہ روشن ہے تو آپ کے اندر بھی شعلہ روشن ہو جائے گا. اور تم لے جاؤ سریا اور لگا دو موم بتی کے شعلے سے تو کیا خاک آگ دے گی اس کے اندر میں؟ تو آپ نے اپنی صلاحیت پیدا نہیں کی. اپنے آپ کو نرم بناؤ، بادب بناؤ، پھر کسی کے صحبت میں جاؤ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تم پتھر کی طرح سخت بن کر جاؤ گے تو کیا اثر ہوگا؟ آداب الشیخ کے مرید پڑھنے بھی ضروری ہے. اور بھی دوسری کتابوں کے اندر شیخ کے آداب لکھے ہوئے ہیں. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے فروع الایمان، فروع الایمان معروف کتاب ہے حضرت کی. اس میں حضرت نے استاد کے آداب بہت سارے بیان فرمائے، اور جو استاد کے آداب ہیں وہ شیخ کے بھی آداب ہیں، اس کو پڑھ لیں اسے پتہ چل جائے. بس آپ استاد کی جگہ اپنے شیخ کو رکھ لیں اور انہی میں سے بطور خلاصے کے تھوڑے سے جو میرا کتاب سے ہے روزانہ کے معمولات اس کے اندر بھی لکھے گئے. اس کی کتاب سے عام طور پر ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں، اس میں خلاصہ ہے. بہرحال اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تعلق معاملہ کے لیے اور تزکیہ باطن کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ کسی شیخ کی خدمت میں جائیں گے تو کچھ تو وہ ذکر بتلاتا ہے خاص، کچھ بتلاتا ہے عام، تو خاص تو ذکر وہی کرے جس کو وہ خاص طور سے بتائے، اور جو ذکر عام ہے وہ ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں کسی شیخ کی تلقین ضروری نہیں ہے. وہ میں سوچ بتلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اب اس کی پابندی کریں اور یکسوئی کے ساتھ ان کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا معمول بنائیں. اور وہ چار تسبیحات ہیں جو مشہور و معروف ہیں، ایک استغفار کی اور ایک درود شریف کی اور ایک سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی اور ایک تیسرے کلمے کی، یہ چار تسبیح ہو گئے. تیسرا کلمہ اگر آدھا آدھا الگ الگ پڑھے تو وہ پانچ ہو جائیں گے. ایک تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ایک تسبیح پڑھیں. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح الگ پڑھیں، پانچ ہو جائیں گے، اور پورا کلمہ ایک جانے میں پڑھو تو چار تسبیح. یہ چار تسبیح ہر مسلمان مرد عورت کو پڑھنی چاہیے، چاہے وہ کسی سے مرید ہو یا نہ ہو، چاہے وہ تبلیغ میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ جہاد میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ تعلیم میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، ہر مسلمان مرد عورت کو ساری زندگی ان چار تسبیحات کا پابند رہنا چاہیے. اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوب نصیب ہوتا ہے. لیکن ان کا ایک طریقہ ہے اور ایک نیت ہے، ان سب کی نیت الگ الگ ہے. جب آدمی استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے تو استغفار کے تین طریقے ہیں، نیت الگ ہے، طریقے تین ہیں. ایک تو سب سے کم درجے کا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی. اس سے ایسا بڑا استغفار ہے استغفر اللہ ربی کل ذنبی واتوب الیہ. تو اس سے بڑا استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ سب سے بہتر استغفار. تو جو سی بھی تصویر پڑھے ان میں سے کوئی ایک لے لے، اپنے اپنے حالات کے مطابق، چاہے تو استغفر اللہ لے لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لے لیں، یا تیسرا والا استغفار لے لیں. استغفار کی تسبیح سے پہلے نیت کریں کہ یا اللہ میں سر سے پیر تک گنہ گار اور خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اور میں اپنے سارے گناہوں کی بھی اور جتنے نیک اعمال ہیں ان میں ساری کوتاہی ہو سکتی، اپنی ساری غفلت ہو سکتی، اپنی ساری سستی اور کاہلی سے، اپنی ہر کمزوری سے، اور آپ کی جو انگنت بے شمار نعمتیں مجھے حاصل ہے ان کے اوپر شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے بارگاہ حضرت کے اندر میں اپنے ان کوتاہیوں کی اور خطاؤں کی اور گناہوں کی معافی مانگ کر. یہ نیت کرے پہلے، اور پھر نیت کر کے اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں. اسی طرح درود شریف، درود شریف کا ایک طریقہ ہے اور ایک نیت ہے. طریقہ میں تو یہ ہے کہ بھائی سب سے چھوٹا درود شریف لے رہے ہیں آپ، جو صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے. درمیانہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اور اس سے بڑا سب سے افضل درود ابراہیمی. اور پھر درود سلام کے بہت سارے صیغے ہیں، بہت سارے کلمات ہیں. جیسے درود سلام کے حسین مجموعے میں کتنے سارے درود ہیں؟ 45 درود ہیں تقریباً. اس میں زریعۃ الوصول میں 185 درود ہیں تقریباً. اب جس کو جو درود شریف اچھا لگے، تو طریقہ تو یہ کہ کوئی سا درود شریف لے لیں آپ، چھوٹا لے لیں یا درمیانہ لے لیں یا بڑا لے لیں، اب جس کو جیسی سہولت ہو، سب آسانی ہو، وہ ایک لے لیں اور پھر اس کی تسبیح پڑھے 100 دانے والی، اس میں بھی نیت. اور نیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ وسلم میرے آقا ہے، میرے مولا ہیں، میرے نبی پیغمبر ہیں، اور میں ان کا انتہائی حقیر فقیر نالائق امت ہوں. آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، آپ نے اپنی امت پر بڑی شفقت فرمائی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے امت کے خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، آپ کو اپنی امت کا بڑا فکر تھا، اپنے امت کے لیے خیر خیر کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بڑا آپ نے اپنی امت کے اوپر توجہ فرمائی اور ان کی بھلائی کی پوری پوری کوشش فرمائی. تو میں تو آپ کے احسانات میں سے کسی احسان کے بھی ادا کرنے کے لائق نہیں. میں تو بالکل ایک ادنا اور نالائق امتی ہوں. بس میں یہ درود و سلام کا تحفہ یا اللہ آپ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کرتا ہوں. آپ اس کو حضور کی شان کے لائق بنا کر کے میری طرف سے پیش کر دیجیے اور حضور کو مجھ سے راضی فرما دیجیے. یہ نیت کریں اور آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں. جب درود شریف کی تسبیح پڑھیں یہ نیت کر لیے گا, یہ نیت ہو گئی, یہ طریقہ ہو گیا. اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور تیسرے کلمے کے بھی ایک طریقہ ہے اور ایک اس کا نیت طریقہ تو یہی ہے کہ وہی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. اور بھی کلمات ہیں جو اس سے آگے پیچھے ہیں, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. خالی دل سے بھی سبحان اللہ بحمدہ, پھر ظاہر سے بڑا سبحان اللہ العظیم بحمدہ, پھر یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, تو یہی پھر آگے تیسرے کلمے میں سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے, مشہور یہی ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تیسرا کلمہ. اور پھر ان کی بھی ایک نیت وہ تھی کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا, بڑا فضل فرمایا, مجھے ایمان عطا فرمایا, اور ایمان عطا فرمانے کے بعد سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اور یا اللہ مجھے اہل حق سے وابستہ فرمایا, اہل سنت والجماعت سے وابستہ فرمایا, اہل سنت والجماعت میں بھی علماء دیوبند سے مجھے وابستہ فرمایا, علماء دیوبند کے اندر بھی سلسلہ اشرفیہ سے مجھ کو آپ نے وابستہ فرمایا, قابل قدر اساتذہ کلام سے تعلق عطا فرمایا, اور پھر ظاہر کی باطن کی دین کی دنیا کی جانی مالی ان گنت و بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. یا اللہ میں نہ کسی کا شکر ادا کر سکا, نہ آپ کی تعبیر داری کر سکا, الٹا نہ فرمانے میں مبتلا ہو گیا. یا اللہ بس میں آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. یا اللہ آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے, اس لیے میں یہ تسبیح پڑھتا ہوں, آپ سے میرا صحیح تعلق قائم ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ تسبیح پڑھ لو, دونوں تسبیح پڑھ لو, دونوں کی نیت ایک ہے. تو جب بھی ذکر کریں, جب بھی تلاوت کریں, ہمیشہ یہ نیت کرنی ہے. اس طرح سے چار تسبیح یا پانچ تسبیح نیت کر کے باقاعدہ سو سو مرتبہ صبح پڑھیں, سو سو مرتبہ شام کو پڑھیں. اور جو طلبہ ایسے ہیں جن کے بڑے درجات سے تعلق ہے اور ان کے اسباب بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو وہ 33-33 دفعہ کر سکتے ہیں جب تک سبق کی زیادتی رہے. ایسے کسی اور کو جو باہر کے ہیں ان کو اگر کسی ایسی سخت مصروفیت ہے کہ ان کو سو سو مرتبہ پڑھنا کسی وجہ سے مشکل ہے, تو وہ بھی عارضی طور پر 33-33 دفعہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ عذر ہے یا نہیں ہے, فرصت ہے تب بھی خواہ مخواہ بس 33-33 پر ہی بیٹھے رہیں, یہ غلط بات ہے. پھر بیماری کی رخصت الگ ہوتی ہے اور بلا عذر کی رخصت الگ ہوتی ہے. بلا عذر کی رخصت تو غیر آدمی ہے اور عذر کی رخصت معتبر ہے. ایسے یہاں پر بھی جب کوئی عذر نہیں ہے تو اب تو پورا پڑھنا ہوگا. اب سستی کرنا, کاہلی کرنا, غفلت کرنا, لاپرواہی کرنا سخت نقصان دہ. زیادہ تو کر سکتے ہیں, کم نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے صبح شام باقاعدہ اس کا معمول بنا لیں. جب آپ پڑھیں گے آہستہ 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 اللہ کا نام لینے سے، اللہ کے حبیب پر درود و سلام پیش کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی روزانہ نیت کر کے توبہ استغفار کرنے سے ایسا عجیب و غریب فائدہ محسوس ہوگا کہ اس کا تعلق عمل سے ہے، عمل کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جس کو پتہ ہی چلتا ہے تو بس سمجھ لو کہ یا تو اس کی نیت نہیں یا پھر ذکر میں توجہ دھیان نہیں، دوسری توجہ دھیان ہے۔ جس طرح پابندی کے ساتھ ان کو صبح شام پڑھے اور نیت کے ساتھ پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ دھیان کے ساتھ پڑھے۔ بس یہ عرض ہے کہ انسان کا دھیان تو خود بخود لگتا نہیں، خود بخود نہیں لگتا انسان کا دھیان، یہ تو ہم سب کا ہی ذہن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بس یہ گھومتا رہتا ہے، جیسے باہر ہوا کے جھونکے آتے رہتے ہیں، کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہواؤں کے جھونکے روکے، ایسے خیالات کے جھونکے دماغ کے اندر آتے ہیں، وہ بھی غیر اختیاری آتے ہیں، کوئی روکنا چاہے روک نہیں سکتا، بلکہ روکنے کی کوشش کرنے ہی بیوقوفی ہے۔ جیسے کوئی کھڑا ہو جائے اگر میں ہوا کو روک رہا ہوں، ہوا نہ آنے پائے، ہوا تو آئے گی بھائی، ہوا کو روکنا بیکار ہے۔ ہاں تم اپنے اوپر چادر اوڑھ لو اور سردی سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنا انتظام کرو، ہوا نہیں روک سکتے تم، سردی نہیں روک سکتے، گرمی نہیں روک سکتے، خود انتظام کرو اپنا۔ یعنی یہاں پر بھی خود انتظام، خود انتظام خود اپنا ذہن اللہ کے ذکر کی طرف لگاؤ، اپنا دھیان اللہ کے ذکر کی طرف لگاؤ، سو دفعہ ہٹے سو دفعہ لگاؤ، جیسے سو دفعہ گرمی آتی سو دفعہ کپڑے ہلکے پہنتے نہیں پہنتے، سو دفعہ سردی آتی سو دفعہ رضائی اوڑھتے، روزانہ اوڑھتے، کوئی نہیں کہتا بھائی کیا کریں یار، چھوڑا رضائی پھینکو اور سگری پھینکو اور جرسی پھینکو، کہاں تک پہنے جائیں، سردی تو رکتی نہیں، تو بجائے کر کے آج ہی مر جائے گا، سگے تو کہیں ارے یہ تو برف بنی ہے، برفانی علاقوں میں جب بھی سردی رہے گی گرم کپڑے نکلیں گے، جب بھی جون جولائی آئے گی برف کا پانی پیئیں گے، بس ایسے ہی سفر کریں گے، بس خیالات کو اٹھاتے رہو اور اپنا کام کیے جاؤ، ان کو بھگاتے رہو، ذہن دھیان اللہ کی طرف ذکر دھیان لگاتے رہو، بس ہمارا کام لگانا ہے، لگے نہ لگے، اس طرح سے توجہ کے ساتھ ذکر کرنے کا معمول بنا، تب فائدہ ہوگا ان شاء اللہ۔ اور اسی طرح قرآن شریف کے پڑھنے کا معمول بناؤ، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اب تو یہ کہ عام طور پر تو ایک پارہ روزانہ ہونی چاہیے تلاوت، اور ایک منزل بنا کے مقبول، اور ذریعہ وصول بھی ہو تو سبحان اللہ، ایک منزل درود و سلام کی ہو جائے، چاہے فجر کے بعد پڑھ لو، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے عصر کے بعد پڑھ لو، طلبا تو آرام سے عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے ان کی، کوئی سبق نہیں ہوتا سر کے بعد، روزانہ سر کے بعد اپنا یہ بسر کی نماز پڑھی اور سب معمول پورا کر کے پھر جاؤ، یا بھی عشاء کے بعد، آج کے عشاء کے بعد اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے کہ سبق سے سبق بھی نہیں ہے، اگر سبق ہوگی تو وہ ایک دو گھنٹے کے بعد ختم ہے، اس کے بعد بھی دو گھنٹے فارغ، لیکن اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی وقت ادھر ادھر بیٹھ کر کے اور ادھر ادھر باتیں کر کے ضائع کرنا تو پھر کچھ نہیں ہوگا بھائی، جو اپنے اوقات کو اس طرح ضائع کرے گا، غفلت کرے گا، سستی کرے گا، لاپرواہی کرے گا، تو کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ یا تو دھیان کی بازی لگانی پڑے گی، دھن دھیان لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب کام آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سے معاملات کی پابندی کریں، روزانہ کے معاملات کی پابندی کرنی چاہیے، جب روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہو، قرآن شریف کی تلاوت میں بھی ایک اللہ پاک مجھ سے فرما رہے ہیں، سناؤ میں سنا رہوں، اب بار بار اسی کو ذہن میں تازہ کرتے رہیں، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے اسے اب پڑھتے رہیں۔ اسی طرح ذکر میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ یہ صبح شام کی تسبیحات ہیں اور تلاوت بھی صبح شام کی ہے، اور ایک ذکر چلتے پھرتے بہت سا وقت آدمی کو چلتے چلتے فارغ ملتا ہے, اور کبھی کبھی معاملات پورے کرنے کے بعد بھی آدمی بیٹھا ہوتا ہے, جیسے دکان پہ بیٹھا ہے, گاہک بھی کوئی نہیں, اب کیا کریں, طالب علم ہے, سبق نہیں ہے, کم کمرے میں بیٹھا ہوا, کیا کریں. ان اوقات میں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا حکم دیا. اب یہ جو میں نے آیت تلاوت کی جس میں یہ آیت نازل ہوئی, اس کو ذکر کثیرا, اے مانو اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو, وہ سب بیٹھو ہو بکرا تھا وہاں سے, اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو, سبحان اللہ کی حمد, سبحان اللہ عظیم, تیسرے قدم میں یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی پہ مشتمل ہے. اسے پڑھنا عین قرآن شریف کے حکم پر عمل کرنا ہے, اور چونکہ ذکر ہے زیادہ ذکر اللہ کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کثرت کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ چلتے پھرتے آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. حدیث میں آپ نے اس کی ترغیب کی ہے, لا یزال لسانک غلط بل بذکر اللہ کا موقع, کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اس کی یہی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آدمی ہو تو وہ زبان میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رکھے, دکان پر ہو تب بھی ذکر بھی کرتا رہے, اور جب کوئی کام کرنا ہو کام کر لے, بات کرنی ہو بات کر لے, فارغ کر اللہ اللہ کرتا شروع کر دے. اب کیا ذکر کرے اس کے اندر, یا تو اللہ اللہ کا ذکر کرے, یا پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے, یا پھر درود شریف پڑھتا رہے, یا سبحان اللہ پڑھتا رہے, کوئی سب جو ذکر آپ کو اچھا لگے. سب سے افضل ذکر تو یہی ہے لا الہ الا اللہ اور درود شریف. اس طرح سے ذکر اللہ کثرت سے کرتے رہے. یہ سب باتیں ہیں بھائی کرنے کی, ان سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے, دل میں چلنا آسان ہوتا ہے. باقی باتیں ان شاء اللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق کیا مدد آپ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المالك وسلم يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کو اپنے اسلام کی فکر نصیب فرما یا اللہ, ہم سب کو اپنے اسلام کی فکر نصیب فرما یا اللہ, ظاہر باطن کی اسلام کی توفیق عطا فرما یا اللہ, اپنا ذکر دائمًا دائمًا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ, اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو طریقہ نیت بتائی گئی ہے اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ, نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نیک بندوں سے پکا اور سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ, اس تعلق سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کو بہتر سے بہتر بروت رشتے عطا فرما یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ, جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ, جو سیلاب میں اور زلزلوں میں یا اللہ, زلزلے کے حادثے میں یا اللہ تباہ ہو گئے ان کی تباہی کو دور فرما, غیر سے ان کی مدد فرما یا اللہ, ہمارے ملک کی پوری پوری حفاظت فرما, یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما, کفار و مشرکین اور ہنود و مجوس سے ہماری حفاظت فرما, اور ہمارے مقابلے میں یا اللہ ان کو اپنے گرفت میں لے لے اور ان کو ملیہ میٹ فرما, تباہ و برباد اور ہلاک فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم کو عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم.